لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی معرفت کے سلسلے میں اس کی صفات کے اوپر ہمارا کلام جاری تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات عظمت میں سے کچھ بیان کی گئی تھی. ان میں آخری صفت بیان کی گئی تھی القیوم. القیوم وہ ذات جو قائم بذات ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ہے، کہ ساری مخلوق کا، ساری کائنات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے قائم کرنے سے ہے. اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحی. الحی کا معنی بڑا واضح ہے، زندہ ہستی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور اس صفت میں بھی وہ مخلوق سے بالکل ممتاز اور منفرد ہے. صفت حیات مخلوق میں بھی موجود ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ذی روح زندہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ صاحب ادراک اور صاحب علم ہستی ہے. اور یہ وہ صفت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان فرمایا، جیسے آیت الکرسی کے اندر ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں ہو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اوروں کو زندہ رکھنے والا ہے. ہو الحی، وہی زندہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی صفت حی کو ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اے بندے بھروسہ کر اس زندہ ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آنی. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا، اعتماد کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس وصف کے ساتھ اسے بیان کیا گیا کہ اس زندہ ہستی پر بھروسہ کر جسے کبھی موت نہیں آنی. دنیا میں ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہے کہ جناب فلاں بڑی ہستی کے ساتھ، فلاں بڑے عہدے والے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، فلاں منصب والے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، فلاں مالدار پیسے والے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو اس کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مشکل میں کام آئے گا، یہ میری مصیبت دور کرے گا، کسی وقت جو ہے یہ میرے کام آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسباب دنیاویہ، اسباب ظاہریہ جو ہے یہ اپنی جگہ، لیکن حقیقتاً جس ہستی پر بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہے جو دائماً زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حیات وہ ہے کہ جسے دوام ہے، بقا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا کہ سب جو روئے زمین پر ہیں فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان، ہر وہ مخلوق جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور باقی کیا ہے؟ فرمایا ویبقا وجہ ربی کا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والی اور اکرام والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، دوام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی عدم طاری نہیں ہوگا، کبھی اس کو کوئی جو ہے وہ عدم لاحق نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیات جو ہے یہ مخلوق سے کئی اعتبار سے مختلف ہے. مخلوق کی حیات وہ ہے جو اللہ کے دینے سے ہے. ہم زندہ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. مخلوق زندہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے زندگی دی ہے. تو مخلوق کی حیات عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، دینے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیات بغیر کسی کے دینے کے ہے، وہ قائم بالذات ہے. اس کی حیات خود اپنی ذات کی ہے، وہ ذاتی حیات کے ساتھ حی ہے. تو مخلوق کی حیات میں اور خالق کی حیات میں ایک فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کی حیات کو زوال ہوگا، جیسے آیت مبارکہ بھی پڑھی، کل شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی. تو اللہ تعالیٰ کی حیات دائمی ہے، جس کو کبھی بھی زوال یا عدم تاری نہیں ہوگا، جبکہ مخلوق کی حیات جو ہے وہ ختم ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر حیات عطا فرمائے گا، کفار کو جہنم کے اندر زندگی دے گا، وہ دائمی ہوگی، لیکن وہ فنا والی، وہ فنا کے بعد والی دائمی ہے. تو وہ حیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات میں فرق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حیات وہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی. ہم زندہ ہیں لیکن ہم سوتے بھی ہیں، ہم زندہ ہیں لیکن ہم بھولتے بھی ہیں، ہم زندہ ہیں ہم پہ غفلت بھی طاری ہوتی، ہم زندہ ہیں نسیان کا بھی شکار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ان عوارض سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ اس کے اوپر اس طرح کے عوارضات میں سے کوئی عارضہ طاری ہوتا ہے، اسے لاحق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حی ہے، صفت حیات ہے. اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذل جلال، جلال والی ذات، جلال والی ہستی. اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، جلال بیسیکلی کس معنی میں ہوتا ہے؟ قہاری کے معنی میں، اور شان و شوکت کے معنی میں، دبدبے کے معنی میں، ہیبت کے معنی میں، جلال ان معنی کے اندر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی صاحب عظمت ہے، صاحب بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، ہیبت والا ہے. اس کی ذات ہے وہ عظمت والی ہے، جلال والی ہے. اور اس کا جو جلال ہے اور جو اس کی عظمت ہے وہ ایسی ہے کہ ملائکہ مقربین اس کے جلال کے سامنے اپنے سر جھکا کے کھڑے، فرشتے اس کی بارگاہ میں سر نگو ہیں، کوئی حالت قیام میں، کوئی حالت رکوع میں، کوئی حالت سجدہ میں. اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے فرشتوں کے کندھے کانپتے ہیں، ان کے پر تھر تھراتے ہیں، ان کے وجود کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. اور خدا کی طرف سے جب کوئی پیغام آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اس کی ہیبت کے اندر آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اور وہ اپنے جلال کا جہاں جہاں کچھ کچھ اظہار فرماتا ہے وہاں کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا جلال جو ہے، اپنی عظمت جو ہے، اگر وہ پورے طریقے سے ظاہر فرمائے تو مخلوق ہی فنا ہو جائے. جیسے حدیث مبارک شروع کے اندر عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ینام ولا یبغی لہ ان ینام، بے شک اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے. اور فرمایا، یخفض القسط وینفعہ، وہ ترازو کو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے. اور آگے حدیث کے الفاظ تھے، حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اس کی شان کے لائق جو حجاب ہے وہ نور ہے. اور فرمایا، لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب اور پردے کو ہٹا دے جو خدا نے اپنی شان کے لائق اپنے اور مخلوق کے درمیان حجاب رکھا ہے، پردہ رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو فرمایا، لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ، تو خدا جہاں تک دیکھتا ہے، اور خدا ہر جگہ دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ خدا جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک ہر ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی تجلیہ سے جل کے راک ہو جائے، ہر شے جل جائے اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اگر اظہار ہو، صرف ایک پردہ ہٹ جائے تو یہ نتیجہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی جلال کے اعتبار سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قرآن جو ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور وہ صفت کی جو تجلی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے ہیں، على جبل پہاڑ پہ نازل کرتے، فرمایا لرأيته خاشعا تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ جھک جاتا، متصدعا من خشية الله اور اللہ کی خشیت سے پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا اگر قرآن کے انوار پورے طریقے سے اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. تو قرآن کا جو جلال ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا جلال ہے. تو ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالی جلال والا ہے، اکرام والا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور اگر اس کا اظہار قرآن کے انوار کی صورت میں ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اسی طرح وہ آیت مبارکہ جو پہلے بھی دو تین سلسلوں کے اندر میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. پھر ارشاد فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ خدا کی تجلی کے بعد اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا فلما تجلى ربه للجبل، پھر جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، خدا کے تجلیات اس پہاڑ کے اوپر ظاہر ہوئیں، تو کیا ہوا؟ فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ خدا کے جلال کی تجلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ذو الجلال ہے، جلال والا ہے، اس کے جلال کی تجلی کا جب اظہار ہوتا ہے اگر پہاڑ پہ ہو جائے تو پہاڑ پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، خدا کے عظیم المرتبت نبی کے سامنے ہو جائے تو بے ہوش ہو جائے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے مفہوم کو بیان فرمایا، فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ، فرمایا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے، ڈر سے گر جاتے ہیں، پہاڑ سرک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت کا کچھ اظہار، اس کے جلال کا کچھ اظہار پہاڑ پہ ہوتا ہے، پہاڑ ہی نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا بے شک ہم نے امانت، ذمہ داری پیش کی آسمانوں پہ، زمین پہ اور پہاڑوں پہ. آسمانوں سے کہا گیا کہ خدا یہ ذمہ داری دیتا اٹھاؤ، زمین سے کہا گیا خدا یہ ذمہ داری دیتا ہے اٹھاؤ، پہاڑوں کو آفر کی گئی خدا یہ ذمہ داری دیتا اٹھاؤ، یعنی آفر کی گئی، لازم نہیں کیا گیا، آفر کی گئی اٹھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ خدا کی عظمت اور خدا کا جلال وہ ہے کہ اس کی امانت اٹھانے کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے عرض کر دی کہ نہیں یا اللہ ہم تیری امانت نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئے اس سے، امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے. یہ کیا تھا؟ کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال تھا ان کی یہ کیفیت تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور عظمت و حیبت جب دل میں ہوتی ہے تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کون سی ہستی؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، سارے فرشتوں سے افضل، ملائکہ مقربین سے افضل، انبیاء و مرسلین سے افضل، کائنات میں خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے جو قلب اطہر پر کیفیت طاری ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی طرف جو ہے وہ دل متوجہ ہو کر جو دل پر کیفیت طاری ہوئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک کانپنا شروع ہو گیا اور جس ممبر پہ کھڑے تھے وہ ممبر کپ کپانے لگا، اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو جلال ہے اللہ عز و جل کا، یہ کس ذات کے اوپر جو ہے اپنا اثر دکھا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت و حیبت جب دل میں ہوتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اولیاء کرام کے جو نمازوں کے واقعات ملتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ ایسے مگن ہو جاتے تھے، ایسے مگن ہو جاتے کہ دائیں بائیں جو مرضی ہو جائے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے اور اس کے جلال کو اپنی نگاہوں اور اپنے دلوں کے سامنے رکھتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا وما فیہا سے بے پرواہ ہو جاتے تھے، ساری دنیا کو بھول جاتے تھے، پھر خدا کے جلال کے سامنے بس کھڑے ہو جاتے تھے۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچا دیا، آگ 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 آگ، اب بجھانے لگے، کوئی ادھر سے پانی لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا، اور جس بزرگ کے گھر میں یہ آگ لگی ہوئی وہ اسی گھر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کو توڑا، نہ مختصر کیا اور نہ جو ہے وہ کوئی آگ کے بارے میں فکر کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی کیا تھا، کوئی شور سا سن رہا تھا، کوئی شور کی آواز تھی؟ لوگوں نے کہا حضور گھر میں آگ لگی ہوئی تھی آپ۔ میں اچھا میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے اندر توجہ کا، استغراق کا، خشوع کا، خضوع کا یہ عالم تھا کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے لیکن اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران جو ہے وہ ایک سانپ جو ہے وہ ان کے بدن کے اوپر آ گیا، ان کے گردن کے ارد گرد سانپ لپٹا، قمیض کے اندر گیا، گھومتا گھماتا جو ہے وہ یوں چکر کھاتا رہا۔ وہ بزرگ جب سجدے میں جانے لگے تو سانپ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ آ گیا، ان بزرگوں نے ہاتھ سے ہٹایا، سجدہ کیا، نماز کو مکمل کیا۔ نماز کے بعد وہ سانپ جو تھا وہ بیسیکلی جن تھا اور وہ ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سانپ جو ہے وہ آپ کے وجود سے لپٹا ہوا اور آپ نے نماز کو توڑا نہیں اور گھبرائے نہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت دل پہ غالب ہو اور جب دل جو ہے وہ اس حیبت کے احوال سے لبریز ہو تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی شے کا بھی ڈر خوف جو ہے وہ دل پہ طاری نہیں ہوتا۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، یہ احوال ہوتے ہیں۔ اگر ڈر خوف کے واقعات مل بھی جائیں کہ وہ ڈر گئے تو یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن جب اس طرح کی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کے واقعات میں ایسا ہی ملتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرہ مبارک کا رنگ فق ہو جاتا، لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو جاتا ہے آپ کا، آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی طبیعت گھبرانا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا دیکھتے نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، جو جلال والا ہے، جو عظمت والا ہے، رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے آپ کے بارے میں یا کسی اور بزرگ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت آسمان و زمین پر پیش کی تھی اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا، لہذا اس لیے میری کیفیت ایسی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ذوالجلال ہے، جب بندہ اس صفت کے معانی کے اندر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے انوار کے اندر غوطہ زن کرتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بندے کے اعمال کے اندر اثرات جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کیفیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت سے لبریز فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذوالجلال جس کے اوپر یہ کلام کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے المتعال۔ المتعال بلندی والا، ہم جو بولتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی، تبارک و تعالی، تو یہ جو و تعالی ہے یہ اسی جو ہے وہ فعل سے یہ صفت ہے متعال۔ فتعال اللہ الملک الحق المبین۔ المتعال کا مطلب بہت بلند ہستی، بہت بلند ہستی جس کی کما حقہ معرفت سے مخلوق عاجز ہو، نہ ان کا شعور وہاں تک پہنچ سکے، نہ ان کی عقل کی وہاں تک رسائی ہو، اور نہ وہ اپنے حواس کے ساتھ اس کو ادراک کر سکیں، وہ ہستی متعال ہے، بلندی والی ہے، بلند ہستی ہے، یہ صفت متعال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الاول۔ الاول سب سے پہلے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح صفت ہے کہ جسے ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا خدا تھا، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ بنایا گیا ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب خدا نے پیدا کیا مخلوق کو تو مخلوق وجود میں آئی، اور جب خدا نے پیدا نہیں کیا تو خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو اب اس کا طریقہ ہم کیا اس کو ہم سمجھیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، لہذا یہاں پر جو ہے وہ عقل پہ سٹاپ، یہاں عقل کو روک دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتی، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، عقل محدود ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ ہماری عقل کی رسائی سے ماورا ہے۔ تو خدا سب سے پہلے ہے، پہلے تھا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی جو کیفیت ہے ہم اس کا ادراک نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آخر ہے۔ آخر ہے کہ جب باقی سب فنا ہو جائیں گے تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو جب سب ختم خدا کی ذات باقی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ مخلوق کو زندگی دے گا، اور پھر مخلوق کی زندگی رواں دواں ہوگی، جنت میں یا جہنم میں جیسے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، لیکن جو مخلوق فنا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ غالب ہے، جو سب پہ غالب ہے اس کی بادشاہت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الظاہر۔ الظاہر جو ظاہر ہو، جو پوشیدہ نہ ہو، عیاں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے لوگوں پہ، اس کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، کس اعتبار سے؟ یوں کہ مخلوق، ہر مخلوق کا ہر فرد خالق پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مصنوع یعنی شے، جو بنی ہوئی شے ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ ہم یہ آئی پیڈ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ ہم یہ ٹیبل کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا، اس کے نیچے جو ہے وہ سٹیل کا استعمال ہے، اس کے نیچے لکڑی کا استعمال ہے، سائیڈ کے اندر ڈرا بنے ہوئے، فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو کور کیا ہوا۔ تو ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ یہ خود ہی بن گیا، شیشہ بھی اڑتا ہوا آ گیا، لکڑی بھی اڑتی آ گئی، سٹیل بھی اڑتا ہوا آ گیا، سٹیل خود ہی سیٹ ہو گیا، شیشہ خود ہی پھیل گیا، لکڑی خود ہی جناب بالکل سیٹ ہو گئی۔ اگر کوئی یہ کہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے، یار اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میز خود ہی بن گیا۔ ایک چھوٹا سا یہ میز تو بہت بڑی مثال ہے، ایک سوئی بھی جو ہے وہ خود نہیں بنتی، ایک سوئی جو جسٹ اتنی سی سوئی ہوتی ہے اور اس کے میں کیا ہے کہ آگے وہ بالکل نوک ہے، پیچھے سے تھوڑی سی موٹی ہے، اور اس کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ ایک سوراخ ہے جس میں دھاگا ڈال دیں بس۔ اگر اس سوئی کے بارے میں بھی کوئی کسی کو کہے نا کہ یہ سوئی خود ہی بن گئی ہے इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो लोग बोलेंगे भाई आप इलाज कराओ, आपका दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए कि एक सुई भी इस अंदाज में खुद ब खुद नहीं बन सकती। तो जब एक सुई का बनना सुई बनाने वाले पे दलालत करता है, एक टेबल का बनना टेबल बनाने वाले पे दलालत करता है, एक आईपैड का बनना आईपैड बनाने वाले पे दलालत करता है, तो ये सारी कायनात, जमीनो आसमान, शर्को गर्ब, सूरज चांद सितारे, इंसान, दरख्त, हैवानात, जमादात, नबातात, ये सारी कायनात, इसकी वुसअतें, ये जो बिग बैंग है, ये जो ब्लैक होल्स हैं, ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो उनके अंदर स्टार्स हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये जो इसमें अरबों खरबों खुदा ने सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिए, लगा दिए उसके अंदर, क्या ये सारी कायनात मिलकर दलालत नहीं करती कि इसको भी कोई बनाने वाला है, इसे भी कोई बनाने वाला है? हाँ हाँ, 100% दलालत करती है। और 100% नहीं बल्कि लाखों फीसद दलालत करती है कि अगर मखलूक है तो फिर उसका खालिक भी है, ये मसनूआत हैं तो इसका साने भी है, ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी है, ये सूरज चांद सितारे हैं तो इनको बनाने वाला भी है। तो जब हर हर शय मखलूक की बताती है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो जब मखलूक की हर शय छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जब वो अल्लाह ताला के वजूद पर और उसके खालिक होने पे दलालत करती है, तो बताइए इससे बढ़कर खुदा क्या जाहिर होगा? ये है कि खुदा जाहिर है, खुदा आयां है, खुला है, साफ है, लोगों को पता है कि कोई कायनात का बनाने वाला है। अकल मामूली सी इस्तेमाल करे फौरन दिमाग जाता है। तो ये है अल्लाहिर, अल्लाह ही जाहिर है, वही आयां है। लेकिन इन सब के साथ एक और सिफत भी अल्लाह ताला, और वो है अल बातिन, पोशीदा। अल्लाह ताला जाहिर भी है और वो पोशीदा भी है। पोशीदा कैसे? पोशीदा इस तरीके से कि अल्लाह ताला की हकीकत इतनी पोशीदा है कि मखलूक उसे समझ सकती नहीं, उसे जान सकती नहीं। ना मलाइका मुकर्रबीन, ना अंबिया मुरसलीन अल्लाह ताला की जात को पूरी तरह जान सकते हैं। हकीकत जात क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है, और फिर उसकी सिफात जो लामुतनाही हैं, तो उसका जो लामुतनाही वाला पहलू है उसे मखलूक नहीं जान सकती, क्योंकि मखलूक मुतनाही है। तो वो जाहिर होने के बावजूद कि अपनी दलालतों से, अपनी कुदरतों से, अपने जो है वो आसार से, अपनी कुदरतों के आसार से वो जाहिर भी है, लेकिन इसके बावजूद पोशीदा भी है। कोई चाहे कि मैं खुदा को देखूं, ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जाहिर भी है और वो पोशीदा भी है। अच्छा, इसी तरह बातिन का एक माना यह भी होता है कि जिसके अफाल की बारीकियां और गहराइयां इंसान की समझ में ना आ सके। तो बातिन का मतलब है पोशीदा। अल्लाह ताला की जात भी पोशीदा है, और इसके अलावा जो अल्लाह ताला के अफ़ाल की पूरी पूरी हिकमतें हैं वो भी पोशीदा है। हम अल्लाह ताला के अफ़ाल की कुछ हिकमतें समझते हैं, लेकिन पीछे जो हिकमतों का एक समंदर है हम उसे नहीं समझते। हमारे सामने दो चार हिकमतें आती हैं तो हमें पता चलता, अच्छा उलमा गौर करते हैं, साइंसदान जो है वो एक कायनात का जो नज्म बयान करते हैं कि ये शय क्यों बनी, ये शय क्यों बनी। पहले नहीं पता चलता था कि इस शय के क्या फवायद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि इससे तो ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा। अशिया के फवायद जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गए। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। उसने हजारों चीजों में हमारी हजारों बीमारियों का इलाज रख दी, उसने हजारों चीजों के अंदर उसने हमारे लिए बहुत सारे असबाब जिंदगी फराहम कर दिए। जमीन को नरम बनाया ताकि चल भी सकें और उसके अंदर जो है वो कुछ बो भी सकें, काश्तकारी भी कर सकें, लेकिन सख्त भी बनाया ताकि धंस ना जाए, चलते रहे। सूरज जाहिर भी होता है और डूबता भी है। तुलू इसलिए होता है ताकि गर्मी और रोशनी मिले, और गुरूब इसलिए होता है कि अगर तुलू ही रहेगा तो मखलूक जल जाएगी, और अगर डूबा रहे और निकले नहीं तो मखलूक अंधेरे और सर्दी में मर जाएगी। تو یہ سارا جو اس کا نظام ہے، اس کی حکمتیں، اس کی باریکیاں، وہ پوری طرح بندے کے، مخلوق کیے سمجھ میں، عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو خدا ظاہر بھی ہے اور خدا باطن بھی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ صفات کہ جن کا تعلق جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہے، ان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العزیز، العزیز۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس صفت کا بیان ہے، عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو عزیز کی صفت قرآن پاک میں کئی جگہ پر۔ اب عزیز جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عزت والا، لفظ عزیز عزت والا، اور ایک ہوتا ہے اس کا معنی غلبے والا، جو دوسروں پر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں معنی کے اندر یہ صفت ہے، وہ عزت والا ہے، رتبے والا ہے، اور اس کی عزت وہ کہ عزتوں کی انتہا جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔ تمام عزتیں اللہ کے لیے، تمام عزتیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ عزت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اَيَبْدَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ مخلوق کے پاس جا کے، دوسروں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ اَيَبْدَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ، کیا یہ لوگ دوسروں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری کی ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جسے چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے رسوا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے مرتبے دے دیتا ہے کہ بندے کے تصور میں نہیں ہوتا کہ یہ بندہ یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا۔ دنیا میں وہ بادشاہ گزرے جو غلام تھے، جو غلام تھے، بلکہ جو ہندوستان کی اگر تاریخ پڑھیں تو اس کے اندر تو خاندان غلامہ باقاعدہ پورا ایک بادشاہوں کا سلسلہ موجود ہے۔ وہ کیا تھا کہ وہ غلام تھا کہ جو بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس کی نسل جو ہے وہ بادشاہ بنتی گئی۔ اسی طرح اور دنیا کے اندر ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ بنیں گے، لیکن وہ ملکوں کے بادشاہ بن گئے، دنیا کے بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ، ان کی ہسٹریاں سامنے، کیسے بادشاہ بنے، معمولی انسان لیکن ترقی کرتے 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 کس مرتبے تک پہنچا، کچھ حادثاتی طور پہ بادشاہ بن گئے یا کسی منصب کو پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے کہ جسے چاہے راتوں رات اسے عزت بھی دے دیتا ہے، شہرت بھی دے دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی دے دیتا ہے، اور جسے چاہے بلندی سے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ بڑی بڑی عزتوں والے، ان کی عزتوں کے تاج اچھالے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے کارپٹ سرکا دیے جاتے ہیں، سلام کرنے والے انہی کی گردن کے اوپر گن رکھ کے گرفتار کر رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ بن کے سونے والا صبح فقیر بن کے اٹھتا ہے۔ آج بادشاہ ہے، آج مرتبے والا، آج عزت والا ہے، کل کو جیل میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے رسوا کر دے اور جسے چاہے عزت عطا کر دے۔ تو عزت عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو وہ العزیز ہے، عزت والا ہے، اور عزتوں کا مالک ہے، جنہیں چاہے عزت دے۔ اور عزیز کا دوسرا معنی ہے غلبے والا، وہ ذات جو غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا غلبہ کیسا ہے کہ خدا کی ذات سب پہ غالب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے غلبے سے باہر کوئی لشکر، کوئی بادشاہ، کوئی جادو، کوئی علم، کوئی فن، کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آج کل بیچارے پدے پدے سے جو ہے نا وہ سائنس کا نام لینے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کو جو ہے وہ لے کر ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، خدا کا مقابلہ کر دیا۔ معاذ اللہ، جسٹ اللہ تعالیٰ دماغ کی تھوڑی سی رگ ہلا دے تو بڑے سے بڑا سائنسدان پاگل ہو جائے، مینٹل کیس، پاگل خانے میں داخل کرا۔ یہ ہے حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ کے غلبے کو چیلنج کرنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی مہلت ہے کہ خدا کا انکار کرنے والے اور خدا کے وجود کا ہی انکار کر دینے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندگی دی ہے اور ان کو بھی الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہے۔ ورنہ کیا حیثیت مخلوق کی اور کیا حیثیت ان لوگوں کی کہ جو سائنس کے نام پہ خدا سے مقابلے کی باتیں کریں اور کہیں کہ جناب سائنس آ گئی تو سب کچھ آ گیا، اب خدا کی حاجت نہیں؟ کدھر گئے بڑے بڑے جابر، سرکش، فرعون، قارون، حامان، نمرود، بادشاہ، اونچے اونچے رتبوں والے، محلوں والے اور لشکروں والے، کہاں گئے سارے؟ سب مغلوب ہو گئے، سب مغلوب ہو گئے، خدا غالب ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی وہ غالب ہے کہ اس کے غلبے کے اوپر، اس کے غلبے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ مہلت دے دے تو اس کی مرضی ہے، اور وہ دیتا ہے، اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا کے غلبے سے کوئی باہر نکل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الجبار۔ الجبار بھی اسی مفہوم کے اندر ہے کہ قوت و شوکت کا مالک، اور قوی، قاہر، غالب۔ جبار بھی اسی مفہوم کے اندر آتا ہے، بڑے سے بڑے طاقتور اور سرکش کا ہاتھ جو ہے وہ خدا کے غلبے تک نہیں جا سکتا، وہ سب پہ غالب ہے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر دنیا میں سرکشوں کو فنا کر دے، ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے، ذرہ ناچی سے کم تر بنا کے رکھ دے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کا وجود مٹ جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہاں گئے، گرے ہوئے جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی طرح پڑے رہیں، کھوپڑی کدھر، بدن کدھر، وجود کدھر۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنی صفت جبار کا یوں اظہار فرمائے۔ تو جبار ہے وہ، قاہر ہے، غالب ہے، اور وہ زور والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ شوکت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جبار ہے۔ اس کے بعد مزید صفات عظمت ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔